اور سید سجاد علیہ السلام کے یکے بعد دیگر خطبوں نے کوفیوں کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی. وہ عالم ہوا کہ تماشے کے لیے جمع کیے گئے وفا کے دشمن دغا بازوں میں بھی گریہ و زاری سے کوہرام مچ گیا. ایسے میں علی علیہ السلام کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آواز دی،
اے کوفہ والو، اے مکر و دغا کے بندو، تم رو رہے ہو، خدا کرے تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکے. تم یوں ہی نالا و فریاد کرتے رہو. تمہاری مثال اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو مضبوط دھاگا بٹ کر کھول دے اور فریاد کرے. تم کوڑے میں اگے ہوئے خس و خاشاک کی مانند ہو. سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کوفہ والو، تم ہمارے مصائب پر رو رہے ہو، تو پھر ہم پر یہ ظلم کس نے کیے ہیں؟ ہمارے عزیزوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ ہم کو اسیر کر کے یہاں کون لایا ہے؟ بچوں کو بھوک سے بیتاب دیکھ کر کچھ عورتوں نے صدقے کے کھجور بچوں کی طرف پھینکے تو ام کلثوم نے ٹوکا، خبردار، صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے. یہ سن کر مجمع سے گریا و بکا کی آواز بلند ہو گئی اور پسر سعد نے حکم دیا کہ اسیروں کو مجمع سے دور کر دیا جائے. لکھا ہے کہ جب ابن زیاد کا یہ حکم پہنچا کہ اب قیدیوں کو شہر میں لایا جائے تو جناب زینب نے فضا سے کہا کہ اما فضا، آپ شمر کے پاس جا کر اس سے کہیں کہ دختر فاطمہ تجھ سے تین درخواست کرتی ہے. اے شمر، مجھے سر کھلے شہر کوفہ میں جانے سے شرم آتی ہے. اے شمر، میں تیرے نبی کی نواسی ہوں، تین باتوں میں سے کم ایک بات ضرور مان لے. یا تو ایک چادر ہم بے قصوں کو دے دے کہ اس سے اپنے منہ چھپا لیں، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو ہم کو ایسے راستے سے لے چل جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہو، اور اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی کر کے شہیدوں کے سر ہمارے اونٹوں کے برابر کر دے، لوگ ان کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہم پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے.
سامعین، یہ سن کر فضا شمر کے پاس پہنچی اور سامنے جا کر دختر زہرا کا پیغام پہنچانا چاہا، لیکن اس شقی نے اپنا منہ داہنی طرف پھیر لیا اور کوئی توجہ نہیں دی. فضا داہنی طرف گئی تو اس نے اپنا منہ بائیں طرف کر لیا. یہ بے توجہی دیکھ کر جناب فضا کو غصہ آ گیا. فرمانے لگی، اے شمر، تم مجھے نہیں جانتا، میرا نام فضا ہے. اگر اپنی شہزادی کا پیغام پہنچانا نہ ہوتا تو میں ہرگز تجھ جیسے شقی کے سامنے نہیں آتی. اس نے یہ سن کر کہا، اے فضا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ نے کہا، میری شہزادی کا کہنا ہے کہ ایک ایک چادر ہم کو دے دے تاکہ اپنا سر اور بدن چھپا لیں. اس شقی نے نہایت متکبرانہ انداز میں کہا، یہ درخواست منظور نہیں ہے. جناب فضا نے پھر دوسری بات کہی، اس نے کہا، یہ بھی منظور نہیں ہے. پھر جناب فضا نے تیسری بات کہی. شمر نے جھنجلا کر کہا، فضا، زینب سے کہہ دو کہ اب تم کوفے کی شہزادی نہیں ہو بلکہ ہماری قیدی ہو. جس طرح تم کو چاہیں گے لے جائیں، تمہارا جانا تمہاری خواہش پر موقوف نہیں. الغرض، اس بد انجام کا یہ کلام سن کر جناب فضا رنجیدہ و ملول اپنی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور رو رو کر کہا، شہزادی، شمر کو کوئی بات منظور نہیں ہے. یہ سن کر دختر زہرا کو جلا آ گیا. فرمانے لگی، کسی بھی حال میں ہرگز دربار ابن زیاد میں نہیں جاؤں گی.
یہ دیکھ کر بھائی کے سر کے قریب آئیں. سید سجاد نے عرض کی، پھوپھی اماں، ہم بے کس کر ہی کیا سکتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا، کچھ بھی صحیح، مگر زینب تو اس حال میں دربار ابن زیاد میں نہیں جائے گی. مجھے مرنا قبول ہے مگر یہ بے حرمتی گوارا نہیں. جب شمر لئی نے یہ سنا کہ زینب کسی طرح دربار میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے جناب زینب سے تو کچھ نہ کہا، البتہ تازیانہ لے کر بیمار کربلا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی ابن الحسین، اپنی پھوپھی کو دربار میں چلنے کو تیار کر دو، ورنہ اس تازیانے سے سخت ایذا دوں گا. یہ سن کر سید سجاد پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے پھوپھی اماں، آپ کیوں نہیں چلتی؟ شمر مجھے تازیانے مارنے پر تیار ہے. فرمایا، بیٹا، میں دختر زہرا ہوں، مجھے شرم آتی ہے. میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکل نکلا تھا، میں تو ہرگز کھلے منہ اس طرح بازاروں اور درباروں میں نہیں جاؤں گی۔ ابھی یہ کلام کر ہی رہی تھی کہ آپ کی نگاہ اس نیزے پر پڑی جس پر سر حسین نصب تھا۔ دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ دیکھ کر بھائی کے سر کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، بھیا آپ پر کیا ستم ہوا ہے کہ یوں زارو قطار رو رہے ہیں؟ فرمایا، بہن ہماری محنت رائیگاں نہ کرو، جس طرح یہ اشقیا دربار میں لے جانا چاہتے ہیں چلی جاؤ۔ یہ سن کر جناب زینب نے کہا، اچھا بھیا آپ اشک نہ بہائیں، بہن جانے کے لیے تیار ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا، شمر سے کہہ دو کہ جس طرح چاہے مجھے دربار میں لے چلے۔ زینب نے بھائی کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر کے یہ بتا دیا کہ دین کی بقا کے لیے چاہے کچھ بھی مشکل پیش آئے، زینب سر جھکا کر سارے مصائب و آلام برداشت کرنے کو تیار ہے، مگر بھیا آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں
اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان ظلم و ناانصافی کی چکی میں پس رہے ہیں، پروردگار ان سب کو جلد از جلد ظالموں سے نجات عطا کرے۔ اس سلسلے وار پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک کے آخری پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
شمر سے بولی بالی سکینہ، سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا، میرے جینے کا ہے یہ سہارا، سر نہ دوں تلک بھی رہوں گی میں زندہ سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا ننگے پاؤں سر حشر جب تلک بخش والے نہ زہرا سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا کہتی ہے تو اے یتیما سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا ارے ہو جو کو کر رہی ہے اب سے تو یہ دعویٰ سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام داستان حرم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کے 3.5 گھنٹے کی نشریات کا اگلا پروگرام, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں. کل عدم ٹی ٹی پی کے سرغنہ نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ. فلسطینی اولمپک کمیٹی کا پیرس اولمپکس کے لیے اسرائیلی ایتھلیٹس پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ. بنو واقعہ وزیر اعلیٰ کے پی کا شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں شکایت دائر. عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی, مفتی محمد تقی عثمانی. فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی, مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد میں رکاوٹ آئی تو عدالت سے رجوع کریں گے الیکشن کمیشن. اور سامعین, اخبار جسارت کے کالم کا عنوان ہے اسرائیل کی 2 عرب مسلمانوں کو دھمکی. کالم نگار قاضی جاوید لکھتے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کی ویڈیو رپورٹ کے مطابق یہودی نیشنل سیکورٹی وزیر اعتمار بن گویر نے سخت حفاظی حصار میں محافظوں کے ساتھ بیت المقدس کے صحن میں ایک ویڈیو بنا کر دنیا بھر کے دو عرب مسلمانوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے یہودی قیدیوں کو فوری رہا نہ کیا تو بیت المقدس کی پوری عمارت کو زمین سے ملا دیا جائے گا اور فلسطینیوں کی پوری نسل کو ختم کر کے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی ریاست کے قیام بائیڈن پلان کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مشرق وسطی میں امن کے لیے دو ریاستی منصوبے کے خلاف اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار پارلیمنٹ نے ایسی قرارداد منظور کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق قرارداد میں فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف 68 اراکین پارلیمنٹ نے ووٹ دیا جبکہ 9 اراکین نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپٹ کی پارٹی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کینیسٹ کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست اسرائیل کے وجود اور اسرائیلی شہریوں کے لیے خطرناک ہے۔ اسرائیل نیشنل سیکورٹی وزیر اتمار بن گویر اور سموٹریچ نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر نتنیاہو نے حماس کے مکمل خاتمے سے قبل جنگ بندی پر اتفاق کیا تو وہ حکومت گرا دیں گے۔ ان دونوں کا شمار انتہا پسند یہودی قوم پرستوں میں کیا جاتا ہے جن کی خواہش ہے کہ غزہ کی جنگ اس وقت تک جاری رہے جب تک حماس کا نام و نشان اور فلسطین باقی ہیں۔ ان کی 7 اکتوبر سے یہی خواہش ہے کہ حماس اور فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں کہیں ایسا کوئی پلان موجود ہے جس کے تحت بیت المقدس کی حفاظت کی جائے؟ دنیا بھر میں مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے جنوب تک مسلمانوں کی بھری آبادی میں سے کہیں بھی فلسطینیوں کے لیے کوئی آواز نکل رہی ہے؟ اس کے برعکس روسی اور چینی وزارت خارجہ سے روزانہ کوئی نہ کوئی آواز فلسطینیوں کی ہمدردی میں ضرور نکلتی ہی رہتی ہے۔ عالمی اخبارات کے مطابق امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کا مشرق وسطی کا مشن اسرائیلی سیاست سے ٹکرا جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اب اینٹونی بلنکن کا کام ہے کہ وہ اسے ممکن بنائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودی امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن اور صدر جو بائیڈن دونوں ہی اسرائیل کے حامی و مددگار ہیں۔ نیشنل سیکورٹی وزیر اتمار بن گویر اور وزیر خزانہ بزالیل سموٹریچ کہتے ہیں کہ اردن دریا اور بحیر روم کے بیچ موجود سارا علاقہ یہودیوں کی زمین ہے جہاں یہودیوں کو ہی آباد ہونا چاہیے۔ ان کا موقف ہے کہ فلسطینیوں کو رضاکارانہ طور پر غزہ چھوڑ کر کسی دوسرے اسلامی ملک میں چلے جانا چاہیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق قرارداد سے اسرائیلی اور عرب ممالک میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ قبل ازیں غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بے گھر فلسطینیوں پر بمباری نہ تھمی۔ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 90 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے 10 روز میں اقوام متحدہ کے 8 پناہ گزین اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ سول ڈیفنس کے اہلکاروں کا کہنا کہ وسطی غزہ کے نصیرات پناہ گزی کیمپ پر تازہ اسرائیلی حملے میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اور سامعین آئیے چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ بلقیس بانو سے متعلق مقدمے میں عمر قید کی سزا پانے والے 2 مجرموں کی عبوری ضمانت درخواست مسترد۔ سائبر نظام میں خلل، دنیا کی رفتار رک گئی، 1390 پروازیں منسوخ۔ گورنر بنگال پر جنسی ہراسانی کا الزام لگانے والی عرضی پر مرکز اور ریاست کو نوٹس۔ عدالت عظمیٰ کے بینچ نے کہا کہ یہ عرضی آرٹیکل 361 کے تحت تحفظ کی حد سے متعلق سوال اٹھاتی ہے۔ زیر تربیت آئی اے ایس پوجا کے خلاف یو پی ایس سی نے ایف آئی آر درج کرائی۔ بنگلہ دیش میں احتجاج کے مدنظر ایڈوائزری جاری۔ اسرائیلی وزیر کا مسجد اقصیٰ پر دھاوا۔ ٹرمپ نے صدارتی امیدوار کی نامزدگی باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ کورونا سے نمٹنے کی ساری منصوبہ بندی ہی غلط کی گئی۔ برطانوی حکومت کی کرونا انکوائری رپورٹ میں ہولناک انکشافات۔ افغانستان کو فراہم کردہ امریکی فنڈ، عسکر پسندوں تک پہنچنے کا انکشاف۔ پاکستان نے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق امریکی تحفظات مداخلت اور ناقابل قبول قرار دیا۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا۔ عراق میں پاپولو موبلائزیشن فورسز کے گولہ بارود کے ڈپو میں دھماکہ۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 54 فلسطینی شہید۔ سعودی عرب میں رواں سال 7 پاکستانیوں سمیت 100 افراد کو سزائے موت۔ اور سامعین دہلی سے شائع ہونے اخبار میرا وطن نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 54 فلسطینی شہید۔ بائیڈن نے دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بننے پر کیا غور۔ لاہور میں اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گرفتار۔ افغانستان کو فراہم کردہ امریکی فنڈ اس کے پسندوں تک پہنچنے کا انکشاف۔ اسرائیلی وزیر کا مسجد اقصی پر دھاوا، تقدسوں کیا پامال۔ اسرائیلی دارالحکومت میں امریکی سفارت خانے قریب ڈرون حملے میں ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ وزیر اعظم مودی نے یورپی کمیشن کے چیئرپرسن ارسلا کو دوبارہ منتخب ہونے پر دی مبارکباد۔ اور 2051 تک آسام میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ لکھا عنوان غریب مسافروں پر دوہری مار۔ اخبار لکھتا ہے ہندوستانی ریل ملک کی لائف لائن ہے، کروڑوں لوگ اس سے روزانہ سفر کرتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یومیہ مسافروں کے لیے محدود فاصلے کی سٹی اسپیشل ٹرینیں چلتی ہیں، جن کے سہارے لاکھوں لوگ سستے دام کے ٹکٹ پر، ماہانہ پاس پر، روزانہ کام پر آتے جاتے ہیں۔ ان ٹرینوں کا وقت دفاتر کے حساب سے ہی رکھا گیا، مگر ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ لمبی دوری کی ٹرینوں میں بھی مسافر داخل ہو جاتے ہیں، بلکہ ریزرو ڈبوں کے مسافروں کے ساتھ زور زبستی بھی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں نئے ضابطے سے ان مسافروں کے ساتھ انصاف ہوگا۔ 4 ماہ پہلے سے ٹکٹ ریزرو کرواتے ہیں یا تتکال میں زیادہ قیمت چکا کر ٹکٹ لیتے ہیں، اور زبردست بھیڑ کی وجہ سے اپنے ڈبے کی بیت الخلاء تک نہیں جا پاتے ہیں۔ بلا شبہ جو ویٹنگ ٹکٹ لے کر سفر کرتے ہیں وہ کوئی شوقیہ سا نہیں کرتے، بلکہ سچ تو یہ کہ انہیں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ ٹی بھی بعض اوقات ان سے الجھ پڑتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ایک بار یہ ضابطہ سختی سے نافذ ہو جائے کہ بغیر ریزرویشن کے کوئی بھی ریزرو ڈبے میں سفر نہیں کر سکتا، تو یقیناً وہ اپنا سفر ملتوی کرنے یا دیگر متبادل ذرائع پر غور کریں گے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستانی ریلوے پر مسافروں کا بہت زیادہ دباؤ ہے۔ ایک تو حد سے زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ٹرین کے اندر کی صفائی متاثر ہوتی ہے، تو دوسری طرح مسافروں کی بے اطمینانی بھی بڑھتی ہے۔ لیکن اس میں سارا قصور ریلوے کا ہے، وہ صرف ٹکٹ کے پیسے بنانے میں لگا ہے۔ آخر وہ اتنے ویٹنگ ٹکٹ کا کاٹتا ہی کیوں ہے؟ جب سیٹیں محدود ہوتی ہیں ٹکٹ کینسل کرانے پر، اب وہ زیادہ پیسے کاٹنے لگا ہے۔ اسے سب سے پہلے ریل انتظامیہ کو اپنے غریبان میں جھانکنا چاہیے، اسے اپنی خامیوں کو درست کرنا چاہیے۔ ملک کے غریب لوگوں کو اگر دور دراز کا سفر کرنا ہو تو آج بھی انڈین ریلوے ہی ان کے لیے سب سے کفایتی ذریعہ ہے۔ اس بات کو حکومتیں خوب سمجھتی ہیں، حالانکہ گزشتہ کئی برسوں سے ریلوے کے متعلق یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ گھاٹے میں چل رہا ہے۔ اب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو سونپ کر حکومتیں اپنی ذمہ داریاں چھٹکارا پانے لگی ہیں۔ اب ریلوے کو پوری طرف پرائیویٹ سیکٹر کو سونپنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کووڈ کے بعد سے ریلوے آہستہ آہستہ لوگوں سے کئی سہولتیں چھین رہی ہے۔ اس وبا کی آڑ میں اس نے کئی مسافر گاڑیاں ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہیں۔ رعایتی شرح پر بچوں کی سیٹیں الاٹ کرنے کی سہولت ہو یا بزرگوں کو ملنے والی رعایتیں، سب چھینی جا چکی ہیں۔ پلیٹ فارم ٹکٹوں کے دام منمانے ڈھنگ سے بڑھائے گئے ہیں۔ اب یکم جولائی سے نافذ نئے ضابطے کے مطابق اگر ویٹنگ ٹکٹ لے کر کوئی سفر کرتا ہے تو یہ غیر قانونی ہے، اور ٹکٹ چیکر ایسے مسافر سے 440 روپے جرمانہ بھی وصول کر سکتا ہے اور اگلے اسٹیشن پر اتار سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ ایام سے اب تک بہت سے معروف محققین اور دانشوروں نے اسلام، رسول اسلام اور قرآن کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ بعض مغربی مفکرین اور دانشوروں نے مغرب میں بہت لمبے عرصے سے جاری اسلام مخالف پروپیگنڈے کے باوجود اس عظیم آسمانی دین کے بارے میں اہم باتیں کہی ہیں۔ انہی میں سے ایک آئرلینڈ کے معروف ادیب جارج برنارڈ شا، جن کا تعلق 20ویں صدی کے نصف عمل سے رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ دین محمدی مستقبل میں یورپ کے لیے قابل قبول دین ہوگا۔ آج یورپ میں اس کی پذیرائی شروع بھی ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پیغمبر اسلام جیسا کوئی شخص جدید دور میں دنیا کی حکمرانی مطلقاً اپنے ہاتھ میں لے لے تو دنیا کے مسائل اور مشکلات کے حل کی اس کو اتنی توفیق ہوگی کہ وہ امن اور کامیابی و کامرانی انسان کو جس کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے لوگوں کو فراہم کرے گا۔ جارج برنارڈ شا نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے جس کا انکار آج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور یورپ میں اسلام کی طرف رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مغرب میں اسلام مخالف مہم یا اسلاموفوبیا کی کوشش اسی دعوے کی دلیل ہے۔ امریکی شہری محترمہ بریٹنی مری بھی انہی افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف مغرب کے زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود اس مکمل ترین اور ترقی پسند دین کو قبول کیا ہے۔ بریٹنی امریکی ریاست کینٹاکی کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی اور مسلمان ہونے کے بعد ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن چلی گئی۔ وہ اکثر امریکیوں کی طرح عیسائی تھی، لیکن وہ عیسائیت کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتی تھی۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی حضرت مسیح کو خدا یا نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کرتی تھی، لیکن عیسائیت کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جہاں میں پلی بڑی تھی، البتہ اعلی عیسائی مذہبی قیادت نے عیسائیت میں تحریف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، جبکہ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خبردار، خدا کے سلسلے میں تین کا نام بھی نہ لو۔ اللہ خدا واحد ہے اور وہ اس بات سے منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ قرآن بعد کی آیت میں تاکید کرتا ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھتے تھے۔ بنابراین اسلام کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور عظیم پیغمبر تھے، اور آپ ہمیشہ پروردگار واحد کے طور پر خدا کی عبادت کرتے رہے۔ محترمہ بریٹنی نے اس نقطے کو درک کر لیا تھا کہ اگرچہ عیسائیت میں تحریف ہوئی ہے، پھر بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن دیگر حقائق بھی ہیں جن کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن جس چھوٹے سے شہر میں وہ رہتی تھی، اس میں کوئی بھی غیر عیسائی شخص نہیں رہتا تھا جو بریٹنی کو اپنے دین کے بارے میں بتا سکے۔ بریٹنی اسلام سے واقفیت کے بارے میں کہتی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے 21 سال کی عمر تک اسلام کا نام تک نہیں سنا تھا۔ ایک بار جب میں انٹرنیٹ پر ادیان و مذاہب کی فہرست دیکھ رہی تھی، تو اس وقت اسلام کا نام پہلی بار میں نے دیکھا۔ اس امریکی نوجوان لڑکی نے دیگر ادیان کے بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا، ایسے ادیان جن میں خدا واحد کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور بالآخر وہ ان تین ادیان کا انتخاب کرتی ہیں: یہودیت، شاہدان یہوہ، اور اسلام۔ شاہدان یہوہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے۔ مغرب میں جو اسلام مخالف ماحول ہے، اس کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں تحقیق نہیں کر پاتی ہیں، اور یہودیت کے بارے میں وہ اپنی تحقیق شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں اسلام اور اس کی تعلیمات کی گرویدہ ہو گئی، لیکن میرے گھر والے اسلام سے شدید خوف زدہ تھے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہونے سے ڈرتی تھی کہ کہیں مجھے گھر سے نکال نہ دیں۔ بنابراین میں نے یہودیت کے بارے میں تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 2 سال تک یہودیت کے بارے میں وسیع تحقیق کی۔ تحقیق کے نتیجے میں بریٹنی نے یہودی ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی عقل اور احساس کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ یہودیت قبول کرنے ہی والی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اسلام کی طرف مائل ہے۔ پھر میں نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ تحقیق شروع کر دی۔ دراصل اس کے باوجود کہ بریٹنی کا دل کہتا تھا کہ اسلام ان کے لیے اچھا رہنما ہے، لیکن اسلام مخالف ماحول کی وجہ سے یہودیت کو قبول کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ تاہم وہ آخری اور مکمل ترین دین الہی خاص طور سے اس کے عظیم معجزے یعنی قرآن کے بارے میں تحقیق کا آغاز کر دیتی ہیں. وہ اسلام قبول کرنے کی اصل وجہ قرآن مجید کو قرار دیتی ہیں اور اس آسمانی کتاب کو پڑھنے کے دوران پیدا ہونے والے جذبات کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے وطن اور اپنے گھر میں ہوں. میرا دل کہتا تھا کہ اسلام میرے لیے صحیح دین ہے اور اسی لیے میں اسلام کی مکمل شناخت کے لیے بے چین تھی. قرآن کا پیغام بڑا اچھا ہے اور جس طرز زندگی کے بارے میں بتاتا ہے وہ جامع اور کامل ہے. وہ اپنے لیے سورہ زحا کی آیت نمبر 7 کو مؤثر ترین آیت قرار دیتی ہیں جو اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی لیکن ان پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے. وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ یہ آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے, قرآن کی بہترین آیت ہے کیونکہ میں ایک نو مسلم ہوں اور سوچتی ہوں کہ اس آیت کی مخاطب میں ہوں. میرے لیے یہ تصور بہت اچھا ہے کہ خداوند کریم نے مجھے مکمل عدم آگاہی سے نکال کر بہترین دین میں پہنچا دیا. بریٹینی کو تحقیقات کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص انسیت ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے مکمل نمونہ عمل قرار دیتی ہیں, بلکہ سبھی کو اپنے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ عمل بنانا چاہیے کیونکہ قرآن مجید نے بھی اسی موضوع پر تاکید کی ہے. ایک سال کی تحقیق اور جائزے کے بعد بریٹینی کے لیے واضح ہو گیا کہ اسلام ہدایت کرنے والا اور سعادت بخش دین ہے. اور پھر ایک مسجد میں کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئی, لیکن مسلمان ہونے کے ان کے فیصلے کے بارے میں ان کے گھر والوں اور دوست احباب کا رد عمل اچھا نہیں ہے. وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں, میری ماں خوش نہیں تھی لیکن ان کا رویہ گھر کے دیگر افراد سے بہتر تھا. ان کا خیال تھا کہ دینی مسائل سے متعلق ہمیں ایک دوسرے کے تعلقات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, لیکن میرے والد کا رد عمل بہت سخت تھا. میرا مسلمان ہونا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا اور انہوں نے مجھ سے بہت ناگوار باتیں بھی کہیں. بہرحال اب حالات بہتر ہیں. میرے دادا دادی یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا ذہن بدل گیا ہے اور میں کسی دہشت گرد گروہ میں شامل ہو گئی ہوں. اسی طرح بریٹینی کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ دن کے بعد وہ مہاجرت کر کے ٹیکساس ریاست چلی گئی تاکہ گھر والوں اور دوست احباب کی تنقیدوں اور دوسری پریشانیوں سے دور سکون کے ساتھ اپنے اعمال انجام دے سکیں. قابل ذکر ہے کہ بریٹینی کے شوہر ان کے نئے دین یعنی اسلام کا احترام کرتے ہیں, بلکہ وہ بھی ان کے نئے دین سے متاثر ہوئے ہیں اور بریٹینی کو امید ہے کہ وہ بھی جلد ہی مسلمان ہو جائیں گے. سامعین, مغربی معاشرے میں جہاں آزادی کے نام پر اوریانیت رائج ہے, اسلامی پردہ اختیار کرنا ایک سخت کام ہے. البتہ عقیدے اور ایمان کے ساتھ انجام دینا شجاعانہ بھی ہے. یہ امریکی نو مسلم خاتون پردے کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے پردہ اچھا لگتا ہے اور پسند ہے. پردے سے عورت کی حیا اور عفت و عزت کی حفاظت ہوتی ہے. حجاب کے ساتھ معاشرے میں فعالیت نہیں رکتی اور حجاب نے مجھے نہ محدود کیا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے. بریٹینی اپنی پہلی نماز کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی پہلی نماز کلمہ پڑھنے کے بعد پڑھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں, بس دوسروں کو دیکھ دیکھ کر پڑھ رہی تھی لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا. ہر چیز ٹھیک تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہو. البتہ امریکہ میں پائے جانے والے اسلام مخالف ماحول کی وجہ سے بریٹینی کو گھر سے باہر نماز پڑھنے میں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان پر حملہ نہ کر دے, لیکن وہ یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. بریٹینی کی نظر میں امریکہ میں مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ امریکہ کا سماجی اور سیاسی ماحول مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے. یہاں اسلاموفوبیا یا اسلام مخالف مہم شدید ترین حالت میں ہے. نفرت کی وجہ سے تشدد اور مسجد کو آگ لگا دینے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. امریکہ میں مسلمان ہونا خطرناک ہو گیا ہے اور ہر لمحہ صرف پردے کی وجہ سے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے. یہاں مسلمانوں کے تئیں بہت زیادہ نفرت ہے. اسی وجہ سے بریٹینی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں خاص طور سے عورتوں میں اسلام کا فروغ تیزی سے ہوگا اور میڈیا کے جھوٹے اور زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود اسلام کے مشعل راہ اور روح پر بر افکار و نظریات کو نہیں روکا جا سکتا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کے 3.5 گھنٹے کی نشریات میں خبروں کا دوسرا بلٹن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے دوسرے بلٹن کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تل ابیب پر یمنی فوج کا کامیاب ڈرون حملہ، غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا فطری رد عمل اور جواب ہے حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کا بیان۔ غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اہداف پر حزب اللہ کے کامیاب حملے۔ حماس کے ساتھ جنگی قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ جلد سے جلد کیا جائے، صہیونی حکومت کے وزیر اعظم سے اسرائیلی آرمی چیف کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب کا خطاب، علاقائی اور عالمی امن و سلامتی میں تعاون پر آمادگی کا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریکوں حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے تل ابیب پر یمن کے ڈرون حملے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو امت اسلامیہ کی وحدت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب پر یمن کی مسلح فوج کا منفرد ڈرون حملہ قابل قدر ہے، جس نے صہیونیوں کی ہیبت کو نشانہ بنایا اور تل ابیب کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہمارے یمنی بھائیوں کے اقدامات قابل قدر ہیں اور صہیونی حکومت کے اندر اس کے مفادات پر حملہ کرنے والے استقامتی محاذ میں شامل سبھی قوتیں صہیونی دشمن کے مقابلے کو امت اسلامیہ کا فطری حق سمجھتی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے مزید کہا ہے کہ یمن کے عوامی رہنما سید عبد الملک الحوثی اور یمن کے عزیز عوام پوری قوت سے فلسطینی قوم کی پشت پناہی اور حمایت کر رہے ہیں، جو قابل قدر ہے۔ حماس نے سبھی اسلامی تحریکوں، جماعتوں، تنظیموں، گروہوں اور افواج سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے نہتے اور بے گناہ عوام اور اسلامی مقدسات کے دفاع میں معرکہ عزت و شرف اور کرامت میں شامل ہو جائیں۔ سہونی حکومت کی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے یمن کے ڈرون حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ تل ابیب پر ڈرون حملے کے چند گھنٹے بعد سہونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ یہ ڈرون حملہ یمن سے کیا گیا ہے اور یہ سمندر سے تل ابیب تک پہنچا ہے۔ سہونی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ ڈیفنس سسٹم 100% سیکیورٹی فراہم نہیں کرتا۔ ہگاری نے کہا کہ یمن پر اسرائیلی حملہ ناممکن نہیں ہے اور اسرائیل کو خطرات سے دوچار کرنے والوں پر ہم حملے کا فیصلہ کریں گے۔ سہونی فوج کے ترجمان نے تل ابیب پر حملہ روکنے میں فوج کی ناکامی کا کوئی ذکر کیے بغیر کہا کہ جس وقت تل ابیب پر حملہ ہوا ہے اسی وقت ایک ڈرون مشرق کی طرف سے آ رہا تھا، اس کو ہم نے مار گرایا۔ یمن کی مسلح فوج نے خلیج عدن میں ایک بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ خلیج عدن میں ایک دشمن بحری جہاز پر ڈرون طیارے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے یمنی میزائلوں اور ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے بحری جہاز کا نام لوبیویا بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دشمن بحری جہاز کو مظلوم فلسطینی عوام کے دفاع میں یمن کی بحریہ اور میزائل نیز ڈرون یونٹ کے ایک مشترکہ آپریشن میں کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے غاصب سہونی حکومت کے فوجی مراکز اور اہم اہداف پر ایک درجن سے زائد حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے وار میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کے دفاع اور غاصب سہونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے مقابلے میں استقامتی فلسطینی تنظیموں کی حمایت میں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں سہونی فوجی اہداف اور اہم مراکز پر ایک درجن سے زائد حملے کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے صفد البطیق، مجد السلم اور شقرہ نامی علاقوں میں اہم سہونی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا ہے کہ اس کے مجاہدین نے اسی طرح مقبوضہ کفر شعبہ کی پہاڑیوں پر رئیسات العلم رامیم فوجی چھاونی اور المطلع فوجی اڈے کے اطراف نیز خربہ مائر نامی علاقے میں سہونی حکومت کے توپ خانے پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ میں سہونی حکومت کے ہولناک جرائم میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک اس علاقے میں 38,882 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے 3 مختلف مقامات پر جارے سہونی حکومت کے حملے میں 34 افراد شہید اور 109 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ کچھ شہداء کی لاشیں اور زخمی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور یا سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اور قابض فورسز انہیں امداد فراہم کرنے سے روک رہی ہیں۔ ان شہداء کی تعداد کے ساتھ ہی غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے الاقصی طوفان آپریشن کے آغاز کے وقت سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 38,882 اور زخمیوں کی تعداد 89,568 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایسے میں منظر عام پر آئے ہیں کہ سہونی فوج کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا اور غزہ شہر اور غزہ کی پٹی کے شمال اور مرکز میں اس حکومت کے جرائم میں کم از کم 28 فلسطینی شہری شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ خبر رسان ذرائع نے شمالی غزہ میں ہفتے کے روز اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی محمد ابو جاسر، ان کی اہلیہ اور ان کے 2 بچوں کی شہادت کی بھی خبر دی ہے۔ ابو جاسر کی شہادت کے ساتھ ہی غزہ پٹی میں میڈیا کے شہداء کی تعداد 162 ہو گئی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں سہونی حکومت کے فوجی اڈوں پر شدید حملہ کیا ہے۔ المیادین ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ کے میزائلی حملے کے نتیجے میں شمالی مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین پر 55 میزائل اور راکٹ فائر کیے ہیں۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے حزب اللہ کے میزائلی حملے کے نتیجے میں شمالی مقبوضہ جولان میں کئی ہولناک دھماکوں اور آگ لگ جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق شمالی سرحدوں پر واقع نتوعا، زرعیت اور شومرا کالونیوں میں خطرے کے الارم بجنے لگے ہیں۔ شمالی مقبوضہ فلسطین میں حزب اللہ لبنان کی کارروائیوں کے شروع ہوتے ہی اس علاقے کے اکثر صہیونی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں انہیں نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہ نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب فوجیوں کے ساتھ شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرایا القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس بریگیڈ کے مجاہدین نے غرب اردن میں واقع جنین میں صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس بریگیڈ نے مزید کہا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ان میں بعض کو براہ راست گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی شاخ شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک گاڑی پر سوار 4 صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنا کر ان کو زخمی کر دیا۔ القسام نے اسی طرح غرب اردن کے تولکرم علاقے میں صہیونی فوج کی ایک گاڑی کو بم سے اڑانے کی خبر دی ہے۔ یہ بم پہلے سے ہی صہیونی فوج کے راستے میں نصب کیا گیا تھا۔ القسام بریگیڈ نے اس بات پر زور دیا کہ تولکرم آپریشن شہداء کے خون کا بدلہ لینے اور غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حکومت کے جرائم کے جواب میں کیا گیا ہے۔ یہ کاروائی اسی طرح مسجد الاقصی کے خلاف جارے صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کے غیر قانونی اقدامات اور فلسطینی قیدیوں کے خلاف اس حکومت کے جرائم کے بارے میں بھی براہ راست انتباہی پیغام ہے۔ صہیونی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف نے صہیونی وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ہرتزی ہالوی نے نتنیاہو کے بلائے گئے اجلاس میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تحریک حماس کے ساتھ سمجھوتا کریں۔ یہ اجلاس تقریباً 11 بجے رات میں شروع ہوا تھا اور آدھے گھنٹے بعد ہی ہالوی کی بات ختم ہوتے ہی نتنیاہو نے کہا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے اور میں جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس اجلاس میں صہیونی وزیر جنگ یو آؤ گالانت، صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا، اس غاصب حکومت کی داخلی سلامتی کے ادارے شاباک کے سربراہ رونین بار اور دیگر اعلی حکام موجود تھے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سربراہ نواف سلام نے کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے سے محروم کرنا ممکن نہیں ہے۔ نواف سلام نے کہا کہ کوئی بھی غاصب قوت کسی قوم کی تقدیر لکھنے کا حق نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ اسلو معاہدہ اسرائیل کو فلسطینیوں کی زمینیں مقبوضہ زمینوں میں ضم کرنے کا حق نہیں دیتا۔ نواف سلام نے کہا کہ اسرائیل کو جلد سے جلد غاصبانہ قبضہ ختم کرنا چاہیے اور اس نے فلسطینیوں سے جو بھی عمارت ہتھیائی ہے اسے واپس کرے اور فلسطین کے اندر بنائی گئی دیواریں حائل کو گرائے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کو تمام نئی کالونیوں کی تعمیر روکنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو غاصبانہ قبضے اور سامراجیت سے پیدا ہونے والے مسائل کی بنا پر فلسطینیوں کو ہرجانہ دینا پڑے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے علاقائی مسائل کے حل اور امن و سلامتی کے فروغ میں علاقائی تنظیموں کے ساتھ اقوام متحدہ کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ ایران مسائل کے حل اور علاقے میں امن و سلامتی کے فروغ میں شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ حکومت پاکستان اسرائیلی مصنوعات پر پابندی عائد کرے گی۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ماضی میں بھی فلسطینی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں اور مستقبل میں بھی اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا ختم کرانے کے لیے حکومت کی مذاکراتی ٹیم کی پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور نے کہا کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کی حمایت کی قدر کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انجام شدہ مذاکرات میں طے پایا ہے کہ حکومت تحریک طالبان پاکستان کے تمام شرائط قبول کرے گی اور اس کے عوض تحریک طالبان پاکستان اسلام آباد کے فیض آباد اسکوائر پر جاری اپنا دھرنا ختم کرے گی۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سرغنہ نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق متعلقہ حکام نے نور ولی اور غٹ حاجی کی خفیہ آڈیو لیک کا فارنزک کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور فارنزک رپورٹ کے بعد نور ولی اور غٹ حاجی کے خلاف ملک کے اندر اور باہر سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نور ولی کی افغانستان میں موجودگی اور پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کروانے پر افغان حکومت سے احتجاج اور دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف مسلسل دہشت گردی اور سنگین جرائم کرنے پر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز نے کہا ہے کہ ایران اور عراق جانے والے زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مریم نواز نے یہ بات صوبائی وزراء، کیبنٹ کمیٹی، لا اینڈ آرڈر اور دیگر حکام کے ساتھ ویڈیو لنک پر میٹنگ میں کہی۔ انہوں نے اس موقع پر محرم الحرام میں بہترین سیکیورٹی انتظامات کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے عزاداروں کے لیے سبیل آن ویل کو سراہتے ہوئے پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر نیاز کی فراہمی کو قابل تعریف قرار دیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بند کیے بغیر سیکیورٹی انتظامات بڑی کامیابی ہے۔ محرم کے انتظامات پر اہل تشیع علماء اور اکابرین نے بھی بھرپور شکریہ ادا کیا۔ ہندوستانی شیئر مارکیٹ میں محض 6 گھنٹے میں سرمایہ کاروں کو 8 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ گزشتہ روز ہندوستان کا شیئر بازار کچھ ایسے حالات سے گزرا کہ جسے بعض میڈیا ذرائع نے کوہرام یا قہر آمیز جیسے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق 4 طرفہ بکوالی کے سبب سنسیکس اور نفٹی دونوں میں زبردست گراوٹ دیکھنے کو ملی، جہاں تقریباً 1% کا زوال آیا۔ اس اتفاق کی ممکنہ طور پر کئی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ آئندہ ہفتے حکومت مانسون اجلاس میں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس سے قبل سرمایہ کاروں کے ذریعے مختلف شعبوں میں منافع وصولی کی خبریں سامنے آئیں، جو مڈ کیپ اور سمال کیپ سیگمنٹ میں زبردست گراوٹ کا سبب بنی۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق کمزور عالمی اشاروں نے بھی ہندوستانی بازار میں گراوٹ کو اور حوصلہ بخشا ہے، جس سے سرمایہ کاروں کو ایک ہی سیشن میں تقریباً 8 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ اور آخری خبر یہ کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کے دوران اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2500 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبا کی قیادت میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ چند ہفتے قبل ملک بھر میں شروع ہونے والے اس احتجاج کے دوران پر تشدد واقعات بھی پیش آئے جن میں اب تک 105 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کریں، اردو شاعری میں کربلا کا جو شعری استعارہ ہے اس کو شعرا نے بڑے خوبصورت انداز سے استعمال کیا ہے، اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ موجودہ دور کے نامور شاعر افتخار عارف کے کلام میں کربلا کا شعری استعارہ نہایت منفرد ہے۔ وہ کربلا کی تعلیمات کو نئے سماجی انسانی مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افتخار عارف کے تخلیقی وجدان کو کربلا کے کرداروں سے گہری انسیت ہے، اور وہ انداز بیان بدل بدل کر حق و حقیقت کے اس واقعے کو انسانی اذہان تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مثلا ان کا معروف شعر ہے، وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے، وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ پرانا ہے، صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، نوک سنہ پہ سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، خاک اڑانے والے لوگوں کی بستی میں، خاک اڑانے والے لوگوں کی بستی میں کوئی صورت گر نہیں دیکھا بہت دنوں سے۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا۔ کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، مروں آب کوثر پلا دیجیے گا، مروں آب کوثر